الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على حبيبه محمد وآله وصحبه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. سورة مجادلة شروع ہوتی ہے، قولو تعالی ذالکم توعظون به، اس سے تم کو نصیحت کی جاتی ہے. کفارہ مالیہ کو موجب وعظ و ذلت فرمایا، اس کی عظمت مالیہ کو روح نفس میں خاص اثر ہے. مشائخ بھی اس تدبیر کا استعمال کر دیں کہ مرید اپنے نفس پر جرمانہ کرے، یہ نہیں کہ پیر اس سے وصول کرے. فرمایا صدقات کرنا ایک طرح کا جرمانہ ہے، جس کو اصلاح نفس میں ایک خاص اثر ہے. اور وہ صدقات ہوتے ہیں کہ وہ آدمی اپنی غلطیوں کا کفارہ ادا کرنے کے لیے غریبوں کو دے. اس سے یہ مطلب نہیں کہ پیر مریض سے پیسے وصول کرتا رہے، بلکہ مستحقین کو دے کہ اصلاح نفس میں اس کا خاص اثر ہوتا ہے. قوله تعالی وتناجوا بالبر والتقوی، نفع رسانی اور پرہیزگاری کی باتوں کی سرگوشیاں کرو. دلیل ہے کہ تقلیہ میں گفتگو کے جواز کی کسی مسئلہ سے صوفیہ کے تناجی کی تسلیم کی اس میں اثر ہے. فرمایا اگر کسی سے کوئی بات بھی کرو تو وہ بالبر والتقوی، کسی سے سرگوشی بھی کرو، کسی سے کوئی بات خاموشی میں آرام سے بھی اشارے سے بھی کرو، تو نیکی کی بات کرو اور تقوی کی بات، پرہیزگاری کی بات کرو. اور اس میں تخلیہ میں بھی گفتگو کا جواز ہے، یعنی تنہائی میں جب آپ بیٹھے ذکر کر رہے ہوتے ہیں یا جیسے اعتکاف میں بیٹھے ہوتے ہیں تو نیکی کی بات کی جا سکتی ہے، بھلائی کی بات کی جانی چاہیے، اس کا جواز ہے. قوله تعالی اذا قیل لکم تفسحوا فی المجالس، جب تم سے کہا جائے کہ مجلس میں جگہ دو تو تم جگہ دیا کرو. اپنے عموم سے بعض آداب مجلس افادہ شیخ پر بھی دار ہے. فرمایا جب مجلس میں بیٹھے ہو اور کوئی دوسرا آ جائے تو اسے جگہ دی جائے. اور یہ جو آداب ہوتے ہیں محفل کے، یہ بھی استفادہ کرنے میں، یعنی فائدہ حاصل کرنے میں ایک سبب بن جاتے ہیں. ادب ہی اصل چیز ہے جس سے فائدہ حاصل ہوتا ہے، اور آداب محفل بھی اس کا حصہ ہے. اللہ تعالیٰ تمہیں ایمان والوں کو اور لوگوں کو جن کو اس نے علم عطا فرمایا ہے درجات عطا فرماتا ہے. اس میں دلالت ہے اصحاب شیخ کے عوام و خاص کے تفاوت درجات کی رعایت پر، مگر مدار رائے شیخ پر ہے نہ کہ رائے اصحاب پر. اللہ کریم ایمان والوں کو اور ان میں جو علم والے ہیں درجات عطا فرماتا ہے. فرمایا ہر بندے کا حال الگ ہے، اس کا درجہ الگ ہے، اور اس کے اپنے اپنے مقامات، اپنے اپنے درجات ہیں. لیکن فرمایا یہ مدار شیخ کی رائے پر ہے نہ کہ لوگوں کی اپنی رائے پر، کو اپنی طرف سے مقرر کر لینا کہ میرے یہ درجات ہیں درست نہیں. یا الذین آمنوا اذا ناجیتم الرسول فقدموا بین یدی نجواکم صدقہ، اے ایمان والوں جب تم رسول سے سرگوشی کیا کرو تو اپنی سرگوشی سے پہلے کچھ خیرات دے دیا کرو. اپنی علت سے اس پر دالیں کہ شیخ سے سرگوشی کرنا امر عظیم ہے، بلا حاجت اس کی درخواست ضرورت نہ کرے. میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی بات عرض کرنا چاہتا تھا ادب کے ساتھ، سرگوشی کے ساتھ، تو اللہ کریم نے فرمایا کہ اس سے پہلے کچھ صدقہ دے دیا کرو، اللہ کی راہ میں کچھ خرچ کر دیا کرو. سمجھتے ہیں کہ شیخ سے بات کرنا ضرورت کا کام ہے اور بلا ضرورت نہ کی جائے، کام کی بات کی جائے. قولو تعالی اشفقت من تقدمو بین یدی نجواکم صدقات فاذ لم تفعلوا وتاب اللہ علیکم فقیموا الصلاۃ. کیا تم اپنی سرگوشی سے قبل خیرات دینے سے ڈر گئے ہو؟ سو جو تم نہ کر سکے اللہ تمہارے حال پر عنایت فرمائے تو تم نماز کے پابند رہو. اس میں اس شخص کی تسلی ہے جو انفاق پر قادر نہ ہو، اس کی عمر میں وہ بھی داخل ہے جو شیخ کو ہدیہ نہ دے سکے، شیخ کو اس کی تسلی دینا زیبا ہے. فرماتے ہیں اس میں اس شخص کے لیے تسلی ہے کہ جس کے پاس صدقہ دینے کے لیے کچھ نہ ہو، یا شیخ کی خدمت میں بھی کچھ ہے نہ دے سکے، پیش نہ کر سکے، تو شیخ کو چاہیے کہ اسے تسلی دے اور اس پر وہی نظر کرم کرے جو دوسروں پر ہے. قوله تعالى استحوذ عليهم الشيطان فانساهم ذكر الله. ان پر شیطان نے پورا تسلط کر لیا ہے، سو اس نے ان کو اللہ کی یاد بھلا دی. میں کہتا ہوں کہ جب تم کو نسیان محسوس ہو، شیطان کے غلبے کا اثر سمجھ کر ذکر سے تدارک کرو. فرماتے ہیں اس آیت سے یہ سبق ملتا ہے، اور بڑے زور سے کہتے ہیں کہ میں یہ کہتا ہوں کہ جب تم کو نسیان محسوس ہو، یعنی تم کو یہ احساس ہو جائے کہ میں نے مجھ سے ذکر چھوٹ رہا ہے، تو سمجھ لو کہ شیطان کا غلبہ ہو رہا ہے، اس نے مجھے ذکر بھلا دیا ہے. تو اسے شیطان کا اثر سمجھ کر ذکر سے اس کا تدارک کرو، فوراً ذکر شروع کر دو تاکہ اس کا تدارک ہو جائے. لا تجد قوما يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر يرادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم. جو لوگ اللہ پر اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں، آپ ان کو نہ دیکھیں گے کہ ایسے شخصوں سے دوستی رکھیں جو اللہ اور اللہ کے رسول کے برخلاف ہیں، گو وہ ان کے باپ ہوں. اس میں دلالت ہے کہ محبت الہیہ کے لوازم میں سے ہے کہ اس کے ساتھ مخالفت کرنے والوں سے اس کو نفرت ہو. جس طرح اسلام قبول کرنے کے لیے صرف اسلام قبول کرنا کافی نہیں ہے، بلکہ کفر کا رد بھی ضروری ہے. حق کو قبول کرنے کے لیے کفر سے بیزاری بھی ضروری ہے، کفر کا رد بھی ضروری ہے. یہ نہیں کہ کفر کو بھی مانتا ہوں اسلام کو بھی مانتا ہوں تو اسلام کفر نہیں ہوتا. کفر کا رد کرے اور اسلام کو قبول کرے. اسی طرح فرمایا تعلقات میں محبت الہی کے لیے ضروری ہے کہ اللہ کے دشمنوں سے محبت نہ کرے، اللہ کے دوستوں سے محبت کرے. اور اللہ کے دشمن کا قریبی رشتہ دار اور باپ سے زیادہ قریبی کون ہوگا، یا بھائی سے زیادہ قریبی کون ہوگا؟ تو قریبی رشتہ دار بھی ہوں، اگر وہ اللہ سے محبت نہیں کرتے تو یہ ان سے محبت نہ کرے. قوله تعالى وَأَيَّدَهُمْ بِرُوحٍ مِّنْهُ، اور ان کو اپنے فیض سے قوت دی ہے. یہ روح نور قلب ہے جس کو سکینہ اور نسبت بھی کہتے ہیں، کیونکہ اس سے قلب کی حیات ہے، اس لیے روح فرمائی. وَأَيَّدَهُمْ بِرُوحٍ مِّنْهُ، اپنی طرف سے اپنے فیض سے قوت دی. یا روح کا ترجمہ حضرت نے فیض فرمایا ہے. تو فرماتے ہیں یہ جو فیض ہوتا ہے، برکات نبوی ہیں یا شیخ کے تجوزات ہیں، تو یہ روح کی حیات ہیں، روح کی زندگی کا سبب ہیں، اس لیے انہیں روح فرمایا. یہاں حضرت نے روح کا ترجمہ فیض سے فرمایا ہے. سورہ مجادلہ تمام ہوئی, آگے سورہ حشر شروع ہوتی ہے. قوله تعالى ما ظننتم ان يخرجوا وظنوا انهم مانعتم حصونهم من الله فاتاهم الله من حيث لم يحتسبوا. تمہارا گمان بھی نہیں تھا کہ وہ نکلیں گے, اور انہوں نے یہ گمان کر رہا تھا کہ ان کے قلعے ان کو اللہ سے بچا لیں گے, سو ان پر اللہ ایسی جگہ سے پہنچا کہ ان کو خیال بھی نہیں تھا. اس میں دلالت ہے کہ تدبیرات میں مستقل تاثیر نہیں. فرمایا کہ جو مسلمانوں کو بھی گمان تھا کہ یہودیوں کو ان کے قلعوں سے نکالنا آسان نہیں, اور یہودی بھی سمجھ بیٹھے تھے کہ ہم نے بڑے بڑے قلعے بنا دیے ہیں جن کو توڑنا بہت مشکل ہے, تو ہم پر کوئی گرفت نہیں آ سکے گی, قلعے ہمیں بچا لیں گے. لیکن انہیں نہ صرف وہ قلعہ چھوڑنے پڑے, بلکہ جب محاصرہ طویل ہوا اور شروع ہوئی تو انہوں نے اپنے ہاتھوں سے اپنے مکان اور قلعے گرائے اور دروازے کھڑکیاں اکھیڑ کر لے گئے. تو اللہ کریم نے فرمایا کہ یہ تو سمجھتے تھے کہ یہ قلعے ہمیں اللہ کی گرفت سے بچا لیں گے. فرماتے ہیں اس میں دلیل یہ ہے کہ تدبیر میں مستقل اثر نہیں. تدبیر, جائز تدبیر اختیار کرنا, اسباب کو اختیار کرنا اللہ کا حکم ہے اور عبادت ہے, لیکن اسباب میں تاثیر نہیں. نتیجہ اللہ کی دست قدرت میں ہے, جو وہ چاہے وہ ہوتا ہے, تدبیر سے کچھ نہیں ہوتا. فاعتبروا یا اولی الابصار, اے دانش مندو عبرت حاصل کرو. عبرت کی حقیقت ہے رد الشیء الی نظیرہ, اور اس کے عموم میں صوفیہ کا تعویل ہے کہ قرآن حدیث بھی داخل ہوگی جو قواعد خاص شرائط کے. فرماتے ہیں تعویل کی حقیقت ہے رد الشیء الی نظیرہ, کہ ایک کام ہوتا ہے تو اس جیسے دوسرے کام کے لیے اس کام سے نصیحت حاصل کی جائے. ایک کام ہوتا ہے, اس کا نتیجہ آپ کے سامنے آ جاتا ہے, تو آپ پھر کوئی کام ویسا ہی کرنے لگتے ہیں, تو آپ کو عبرت حاصل کرنی چاہیے. عبرت ہے وہ کیفیت کہ اس سے آدمی سبق حاصل کرے کہ ایسا کیا تھا تو نتیجہ اچھا نہیں ہوا, دوبارہ ایسا نہ کرو. قوله تعالى ما قطعتم من لينة لو تركتموها قائمة على وصولها فبإذن الله. جو کھجوروں کے درخت تم نے کاٹ ڈالی یا ان کو ان کی جڑوں پر کھڑا رہنے دیا, یہ سب اللہ کی اذن سے ہوا. اس پر زال ہے کہ اختلاف مسلک جبکہ شرعی حد کے اندر اور خلوص سے وہ مضر نہیں. بڑی عجیب دلیل حضرت نے دی ہے. اس میں صوفیہ کے مسالک کا اختلاف بھی آ گیا, بس ایک دوسرے کو پر عیب لگانے کا حق نہیں. فرمایا اللہ کریم نے فرمایا کہ جو درخت تم کاٹ دیتے ہو یا کچھ درخت جڑوں پر کھڑے رہنے دیتے ہو, تو یہ سب اللہ کی حکمت سے ہے. تو فرماتے ہیں شرعی حدود کے اندر جو فروعی اختلاف ہوتا ہے, فروعی اختلافات ہوتے ہیں تعویلات میں, اس کی تعبیرات میں. اصول میں اختلاف جو ہوتا ہے وہ فرعی نہیں ہوتا, وہ اصولی ہوتا ہے. اور فروعی اختلافات جیسے کوئی بلند آواز سے آمین کہتا ہے, کوئی آہستہ کہتا ہے, یہ آمین کہنے پہ تو سب متفق ہیں, یہ اصول ہے. اب اس کی تعبیر و تعویل ہے, کوئی کہتا ہے بلند کہنی چاہیے, کوئی کہتا ہے آہستہ کہنی چاہیے. رفع یدین اصول ہے, اور سارے ہم ہاتھ اٹھاتے ہیں. ہم بھی جب نماز حنفی بھی شروع کرتے ہیں تو تکبیر اولیٰ پہ ہاتھ اٹھاتے ہیں. کچھ دوسرے مسالک ہیں جو ہر تکبیر پہ ہاتھ اٹھاتے ہیں. تو یہ اس کی تفصیل ہے, یہ فرعی اختلاف ہے. تو تو جو فروعات میں اختلاف ہوتا ہے شرعی حدود کے اندر، اس میں کوئی خامی نہیں ہوتی. جو درخت کٹ گیا وہ بھی اللہ کے حکم سے، جو کھڑا ہے وہ بھی اللہ کے حکم سے، یعنی حدود الہی کے اندر رہ کر جو کا. اسی طرح فرمایا صوفیہ کے مسلک مثلا چار سلسلے تو یہاں ہمارے ہاں مشہور ہیں، اور میرا خیال ہے الانتباع فی سلاسل اولیاء میں حضرت شاہ صاحب نے کوئی 16 سلسلوں کا ذکر کیا، اور بھی بے شمار ہوں گے. یہ سلاسل کا مختلف ہونا، طریقے ذکر کا مختلف ہونا، اگر وہ خلاف شریعت نہ ہو تو یہ سب اپنی اپنی جگہ درست ہے، اس پر کسی کو دوسرے پر تان نہیں کرنا چاہیے، دوسرے کو بھلا برا نہیں کہنا چاہیے. قولو تعالی ویسرون علی انفسهم ولو کان بهم خصاصہ، اور اپنے سے مقدم رکھتے ہیں اگرچہ ان پر فاقہ. یو اس میں ایثار کی فضیلت ہے، بشرطے کہ کوئی واجب شریف ہو نہ ہو، یعنی ایثار کیا جائے اپنی ضرورتوں کو چھوڑ کر، دوسروں کی ضرورتیں ضرور پوری کی جائیں، یہ اللہ کو بہت پسند ہے، لیکن کوئی واجب شرعی فوت نہ ہو. ایسا نہ ہو کہ آپ کو بچوں کو خرچ دینا آپ پر واجب ہے اور بچے بھوکے بیٹھے ہیں اور آپ قرات کرتے رہیں، یعنی واجب شرعی فوت نہ ہو. جو واجب شرعی ہیں وہ پہلے پورے کیے جائیں، اس کے بعد جو بچتا ہے وہ اپنی ذات کو آپ خالی پیٹ رکھ کے دوسرے کو دے تو اچھی بات ہے. قوله تعالى يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، اور جو دعا کرتے ہیں کہ ہمارے پردگار ہم کو بخش دے ہمارے ان بھائیوں کو جو ہم سے پہلے ایمان لا چکے ہیں. اس میں سابقین کے لیے دعا کرنے کی ترغیب ہے، اور شروع کی تو گویا عادت لازم ہے کہ اپنے ساتھ کے لیے دعا اور اشار ثواب کرنے کی. فرمایا اس آیہ کریمہ میں یہ ترغیب دی گئی ہے کہ جو آپ سے پہلے مسلمان گزر چکے ہیں ان کو اپنی دعاؤں میں شامل رکھا کریں. اور صوفیہ کی تو عادت ہے کہ متقدمین کے لیے ایصال ثواب اور دعا کرتے رہتے ہیں. قوله تعالی لانتم اشد رہبتا فی صدورہم من اللہ، بے شک تم لوگوں کو خوف ان کے دلوں میں اللہ سے بھی زیادہ ہے. اس امر پر مومنین کو ملامت نہ فرمانا اس کی دلیل ہے کہ اگر کسی کے ساتھ کوئی معاملہ خلاف شرع کیا جیسے سجدہ تعظیمی، وہ اس پر ناخوشی ظاہر کر دے اور اس پر ہی دوسرا نہ مانے تو یہ معذور ہے. یعنی کسی کا ادب شریعت کے حد سے بڑھ کر کیا جائے، جیسے سجدہ تعظیمی ہے تو جسے کر رہا ہے اسے روکنا ضروری ہے، اس پر فرض ہے کہ وہ اسے منع کرے. اگر منع کرنے کے باوجود کوئی نہیں مانتا تو وہ اللہ کے نزدیک کرنے والا جواب دہ ہوگا، لیکن جسے کر رہا ہے اس پر بھی ضروری ہے کہ غیر شرعی کام سے منع کرے. قوله تعالی ولتنظر نفس ما قدمت لغد، ہر شخص دیکھ بھال لے کہ کل کے واسطے اس نے کیا بھیجا. مراقبہ میں سری ہے، فرمایا یہ دلیل ہے مراقبہ کرنے کی کہ اپنے اعمال پر، اپنے کردار پر، اپنی کیفیات پر پوری توجہ سے بیٹھ کر غور کریں. اس میں ایک بات اور عرض کر دوں، عموماً اس سے مراد یہی لی جاتی ہے کہ جو گناہ کرتے ہیں ان کو یہ سوچنا چاہیے کہ میں اپنے لیے آگے کیا بھیج رہا ہوں، درست ہے، لیکن جو نیکی کرتے ہیں سوچنا انہیں بھی چاہیے کہ میں نے جو نماز ادا کی ہے، میں نے جو صدقہ دیا ہے، میں نے جو کوئی اور نیک کام کیا ہے، میں نے جو تبلیغ کی ہے، تو کیا اس میں للہیت اور خلوص ہے کہ وہ اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو؟ یعنی گناہ کا خیال رکھنا تو ایک بات ہے ضرور رکھے، لیکن میری رائے میں نیکی پر بھی چیک رکھے. اگر تقریر سے مراد اپنا زور بیان ظاہر کرنا ہے تو آگے کیا جائے گا، اگر لمبے لمبے سجدے کرنے سے مراد لوگوں کو دکھانا ہے تو آگے کیا جا رہا ہے، اگر خیرات کرنے سے یا خرچ کرنے سے شہرت مقصود ہے تو نہ صرف گناہوں پہ نظر رکھے کہ میں اپنے لیے آگے کیا بھیج رہا ہوں، اپنی نیکیوں پر بھی نظر رکھے کہ وہ خالص ہوں، اللہ کی رضا کے لیے ہوں اور میں ذاتی شہرت یا دنیاوی فوائد کے لیے نہ ہوں. سورہ حشر تمام ہوئی، آج سورہ ممتحنا شروع ہوتی ہے. قوله تعالى ان كنتم خرجتم جهادا في سبيلي وابتغاء مرضاتي تسرون عليهم بالموده، اگر تم میرے رستے میں جہاد کرنے کی غرض سے میری راہ مندی کی ڈھونڈنے کی غرض سے نکلے ہو، ان سے چپکے چپکے دوستی کی باتیں کرتے. استدلال ہے جب تعالیٰ کی محبت کے لوازم میں سے کہ اس کے مخالف سے قطع تعلق ہے. فرمایا یہ آیت اس پر دلیل ہے کہ اللہ سے اگر محبت ہے تو اللہ کے نافرمانوں یا اللہ کے دشمنوں سے اتنی ہی نفرت بھی ضروری ہے. یہ نہیں ہو سکتا کہ اللہ سے محبت کا دم بھی بھرے اور اللہ کے دشمنوں سے بھی اس کی دوستی اور تعلق ہو. قوله تعالی لن تنفعکم ارحامکم ولا اولادکم، تمہارے رشتہ دار اور اولاد قیامت کے دن تمہارے کام نہ آئیں گے. اس پر زال ہے کہ دینی علاقوں کی رعایت دین میں نہ جائے. فرماتے ہیں جو ارشاد ہوا کہ تمہاری رشتہ داریاں قیامت کو قائم نہ آئیں گی، اس میں دلیل ہے کہ دنیاوی رشتوں کو دینی امور میں کوئی خوفیت نہ دی جائے. کسی کو اختیار ہے کوئی چیزیں بانٹنے کا تو وہ غریبوں کو چھوڑ دے اور اپنے رشتہ داروں کو دے دے. یعنی دنیاوی رشتے جو ہیں ان کو دینی امور میں نہیں لانا چاہیے، بلکہ ہر کا ایک حق حقدار کو پہنچنا چاہیے. قولو تعالی اذ قالوا لقومهم انا براء منكم الى قوله تعالی الا قول ابراہیم الا استغفرن لك، جبکہ ان سب نے اپنی قوم سے کہہ دیا ہم تم سے یا اطاع، لیکن ابراہیم کی اتنی بات اپنے باپ سے ہوئی تھی کہ میں تمہاری استغفار کروں. اس میں دلالت ہے کہ جو بغض صلہ ہوتا ہے وہ شفقت اور خیر پائی کو قطع نہیں کرتا بخلاف بغض نفسانی کے. فرماتے ہیں اللہ کے لیے جو کسی سے قطع تعلق کرتا ہے تو وہ اس کا نقصان نہیں کرنا چاہتا، بلکہ اپنے تعلق کو بچانا چاہتا ہے کہ اللہ سے تعلق ہے تو اللہ کے دشمنوں سے تعلق نہیں ہوگا. اور جو دشمنی نفس کی خاطر ہوتی ہے وہ دوسرے کو نقصان پہنچانے کے لیے ہوتی ہے، وہ دوسرے کو نقصان بھی پہنچاتی ہے. تو اس سے پتہ چل جاتا ہے کہ اگر وہ دوسرے کے نقصان کے در پہ ہے تو یہ ناراضگی اللہ کے لیے نہیں اپنے نفس کے لیے، اور اگر دوسرے کو اس کے حال پر چھوڑ دیا تو اس سے طاقت تعلق کر لیا اور اس کے نفع نقصان میں مداخلت نہیں کرتا تو اس کا مطلب ہے اس نے اللہ کے لیے اس کو چھوڑ دیا. قولوا تعالی ربنا لا تجعلنا فتنة للذین کفروا، اے ہمارے پروردگار ہم کو کافروں کا تخت مشق نہ بنا. یہ اس پر زال ہے کہ ایسے اسباب فتنہ سے بچنا مطلوب ہے جس سے اہل حق پر اہل باطل ہونے کا شبہ ہو یا بلحق. ان اسباب میں جو غیر اختیاری ہیں ان سے بچنا یہ ہے کہ دعا کر. اہل حق کو باطل سمجھنا یا اہل باطل کو حق پر سمجھنا یہ بھی ایک بہت بڑا فتنہ اور بہت بڑا عذاب الہی ہے کہ آدمی کی نظر پھر جائے. بعض اوقات شیطان اسے ایسے وساوس ڈال دیتا ہے کہ وہ اچھے لوگوں سے کٹ جاتا ہے اور انہیں برا سمجھنا شروع کر دیتا ہے. بعض اوقات اس کی نگاہوں میں برے لوگوں کو بھلا کر دیتا ہے. تو یہ بھی ایک فتنہ ہے، ابتلاء الہی ہے، اور اگر یہ غیر اختیاری ہو تو اس کے لیے دعا کی جائے، اللہ سے مدد مانگی جائے کہ اللہ مجھے نیک لوگوں کا ساتھ دے اور برے لوگوں سے بچا. قوله قوله تعالى لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم ان تبروهم. اللہ تعالیٰ تم کو ان لوگوں کے ساتھ احسان اور انصاف کا برتاؤ کرنے سے منع نہیں فرماتا جو تم سے دین کے بارے میں نہیں لڑتے اور تم کو تمہارے گھر